بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. صدق الله مولانا العظيم. حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ کے نوائز کا سلسلہ جاری ہے. آج نیا آغاز شروع ہو رہا ہے، مسجد کے آداب. مسجد کے آداب جو آیت پڑھی گئی، اس کا ترجمہ یہ ہے: اور کون شخص زیادہ ظالم ہوگا اس شخص سے جو کہ اللہ کی مسجدوں میں خدا کا نام لینے سے منع کرتا ہے اور ان کے اجاڑنے میں کوشش کرتا ہے. ان لوگوں کو تو یہ حق نہ تھا کہ مسجدوں میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے. ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا بھاری عذاب ہے. حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ گو اس میں اختلاف ہے کہ یہ آیت کس واقعے میں نازل ہوئی، مگر اتنی بات میں اتفاق ہے کہ آیت عام ہے، چاہے مسجد کا اجاڑنے والا مسلمان ہو یا غیر مسلمان، دونوں کی یہی سزا ہے جو اس آیت میں بیان ہوئی، اور آخر تک مضمون دلیل ہے ایسے شخص کے زیادہ ظالم ہونے کی. تو حاصل مطلب اس آیت کا یہ ہوا کہ ان کو تو چاہیے تھا کہ خود بھی جب مسجدوں میں داخل ہوتے تو ڈرتے ہوئے داخل ہوتے، نہ یہ کہ اور دوسرے آنے والوں کو بھی جو خالص دل سے اللہ کا نام لینے والے ہیں روکیں، کیونکہ یہ کام تو بے خوف ہونے کی اور بھی زیادہ علامت ہے. اس لیے ایسا شخص بہت زیادہ ظالم ہوگا. حاصل یہ کہ آیت لفظ کے اعتبار سے تو کفار ہی کے ساتھ خاص ہے، مسلمانوں کو شامل نہیں، کیونکہ جو منع کرنا خدا کا نام لینے سے مراد ہے ایسا منع کرنا خاص ہے کفار کے ساتھ، مگر مسلمانوں کو یہ مذمت اور برائی دوسری طرح سے شامل ہے. وہ یہ کہ منع کرنے کے بعد مسجدوں کو اجاڑنے کا حکم فرمایا، جس سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے منع کرنا اس وجہ سے برا ہے کہ اس سے مسجدیں اجاڑ ہوتی ہیں، کیونکہ مسجدوں کی آبادی نماز اور اللہ کے نام لینے سے ہے. پر مسجد میں ایسے کام کرنا جن سے اللہ کا نام لینے میں خلل آئے اور مسجد کو اجاڑ کر دینا ہے. پس اگر مسلمان سے مسجد میں جو کوئی کام نماز اور اللہ کے ذکر کے خلاف ہوگا تو وہ بھی ملامت کے لائق ہوگا، اور ظاہر ہے کہ مسجد میں بلا ضرورت دنیا کی باتیں کرنا نماز اور اللہ کے ذکر سے کچھ تعلق نہیں رکھتا، اس لیے بلا شبہ گناہ اور ظلم ہے. بعضے آدمی خدا کے نام اور قرآن پاک کی تلاوت پر دنیا کا سامان عوض میں لیتے ہیں، حالانکہ اللہ کا نام ایسا قیمتی ہے کہ دونوں عالم بھی اس کی قیمت نہیں ہو سکتے. اسی طرح رمضان میں کلام مجید ختم کرنے کے عوض حافظوں کو دینا منع ہے، اور قبروں پر اجرت دے کر پڑھانا بھی ناجائز ہے. ایسے ہی مردہ کے سورن میں بھی اجرت پر پڑھانا درست نہیں. اسی طرح لوگوں نے دکان سے قاری صاحب کو رکھ لیا ہے کہ وہ آتے قرآن شریف پڑھتے چلے جاتے ہیں اور ماہانہ ان کا باندھ رکھا ہے، یہ بھی درست نہیں ہے. اور اللہ والوں کے نزدیک تو اللہ کے نام اور ان کی رضامندی کے مقابلے میں دنیا کی قدر تو کیا ہوتی، جنتوں کی نعمتوں کی بھی اتنی قدر نہیں. ان کے نزدیک اللہ کا نام اور خدا تعالیٰ کی رضامندی جنتوں کی نعمتوں سے بھی بڑھتا ہے. ورضوان من اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خدا تعالیٰ کی رضامندی سب سے بڑھتر ہے. یہ آیت اس کی کھلی دلیل ہے. اور دین کو دنیا کے عوض بیچنے کے شبے سے بعض بزرگوں نے اس قدر احتیاط کی ہے کہ بازار میں نہیں جاتے تھے کہ شاید ان کو دیندار سمجھ کر ان کی دینداری کی وجہ سے کوئی دکاندار داموں میں کمی کرے تو وہ بھی اس قسم کا دین کا عوض ہو جائے گا، پس بازار میں نہ جانا دو وجہ سے ہوتا ہے، ایک غرور کی وجہ سے، دوسرا اس وجہ سے کہ لوگوں پر ہمارا دباؤ پڑے گا اور دب کر ہم کو سودا سستا دیں گے جس سے ان کا نقصان ہوگا۔ تو وہ نہایت اچھی اور ضروری بات ہے، اس میں دین بچنے کی شبے سے بھی پرہیز ہے، دین بیچنے کے شبے سے بھی پرہیز ہے، اور اس کے علاوہ مخلوق کو بھی نقصان سے بچانا ہے، بس اپنی عزت اور مرتبے کے دباؤ سے فائدہ اٹھانا یہ قسم کی رشوت ہے، اس لیے حاکم کو ہدیہ لینے کی اجازت نہیں۔ لیکن اس پر یہ شبہ نہ کیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاکم تھے اور پھر بھی ہدیہ قبول فرماتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدیہ دیا جاتا تھا وہ صرف محبت کی وجہ سے ہوتا تھا، نہ کہ حاکم ہونے کی وجہ سے، اور آج کل ہدیہ نہیں ہے، رشوت ہے۔ بعد میں اس آیت میں یعنی ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، ترجمہ مشرکین اس لائق نہیں کہ وہ مسجدوں کو آباد کریں۔ بعض لوگوں نے اس آیت سے مسجدوں کو بنانے کا مسئلہ مراد لیا ہے اور اس سے مسجد میں قاتل کا روپیہ لگانا ناجائز ثابت کیا ہے، مگر میرے نزدیک وہ جدا مسئلہ ہے۔ اس کی دلیلیں ہیں، اس آیت سے تو مراد یہ ہے کہ مشرکین مسجدیں آباد کرنے کے اہل نہیں، اور اس کا کچھ ذکر نہیں کہ ان کا روپیہ مسجد میں لگانا ناجائز، ورنہ اگر اس آیت کی یہ مراد ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قریش کی بنائی ہوئی عمارات کو باقی نہ رکھتے، کیونکہ قریش میں پورا خرچ نہ ہونے کی وجہ سے کعبہ شریف کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی عمارت سے گھٹا دیا تھا، اور حتیم کعبہ شریف کے پیچھے کچھ زمین چھوٹی ہے جس کا نام حتیم ہے، جو کعبے کے اندر داخل تھا اس کو باہر کر دیا اور دروازہ صرف ایک رکھا اور وہ بھی اونچا۔ پھر جب خلفاء راشدین یعنی حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا زمانہ ختم ہوا تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خالہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کو سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے موافق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی عمارت کے طرز پر بنوایا۔ پھر عبد الملک کی خلافت میں اس کے ماتحت حاکم حجاج بن یوسف نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کرنے کے بعد ان کی بنائی ہوئی عمارت کو توڑوا کر وہی پھر قریش کی تھی عمارت بنوائی۔ اس کے بعد خلیفہ ہارون رشید نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمارت کے طرز پر بنانے کی نسبت امام مالک رحمہ اللہ سے رائے لی، انہوں نے منع فرمایا اور اسی حال پر باقی رکھنے کی رائے دی، اس خیال سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آئندہ تمام بادشاہ کعبے پر اسی طرح مرچ کیا کریں، اور پہلے بادشاہوں کی دیکھا دیکھی پہلی عمارت کو توڑا کر نئے سرے سے بنوایا کریں، یعنی ایک سلسلہ نہ چل جائے۔ چنانچہ جب سے اب تک اسی بنا پر ہے تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنائی ہوئی عمارت کا باقی نہ رہنا ظاہر میں کس قدر افسوس کے قابل ہے، کیونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی عمارت کے طرز پر تھا، لیکن قریش کی عمارت کے طرز باقی رہنے میں معلوم نہیں خدا تعالیٰ کی کتنی مصلحتیں ہوں گی، مگر ایک بڑی مصلحت اور کھلی حکمت جس کو گنوار سے گنوار بھی سمجھ سکتا ہے یہ ہے کہ اگر کعبہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی عمارت پر رہتا، وہ دروازے بھی زمین کے برابر دو ہی ہوتے مگر پھر بھی قفل کنجیاں تو خدا ہی کے ہاتھ میں رہتی اور ہر کسی کو کعبے کے اندر جانا نصیب نہ ہوتا، مگر اس موجودہ صورت میں حتیم کے اصل میں کعبہ کے اندر داخل تھا باہر ہے، اور اگر کوئی شخص خدام کے منع کرنے کی وجہ سے کعبہ شریف کے اندر نہ جا سکے تو حتیم کے اندر بلا روک ٹوک جا سکتا ہے اور کعبہ شریف کے اندر جانے کی برکت حاصل کر سکتا ہے۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ کفار مکہ نے کافر ہونے کے باوجود کعبہ کی عمارت میں صرف حلال مال خرچ کیا تھا، اسی وجہ سے خرچ کم پڑ گیا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمارت کو پورا نہ کر سکے۔ غرض ما کان للمشرکین کا حاصل یہ کہ مشرکین میں لیاقت مسجد کے آباد کرنے کی نہیں، یعنی مسجد کے آباد کرنے کی قابلیت نہیں، کیونکہ جس چیز سے اس کی آبادی ہے وہ ان میں نہیں اور وہ چیز خدا کا ذکر ہے، جس کا بیان اس آیت میں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر میں ہے الى آخر۔ یعنی یہاں یعنی ہاں مسجد کو مسجدوں کا آباد کرنا ان لوگوں کا کام ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائیں اور نماز کی پابندی اور زکات دیں. اس آیت میں مقصود اصل نماز کا بیان ہے جس کے لیے مسجد بنائی گئی، اور ایمان کا ذکر اس لیے کیا کہ بغیر ایمان کے نماز صحیح نہیں ہوتی، اور زکات دینے کا بیان نماز کے کامل ہونے کے لیے کیا ہے، کیونکہ نماز کے حقوق ادا کرنا اور جس طرح چاہیے اس طرح پڑھنا خلوص اور محبت پر موقوف ہے، اور اس کی ایک علامت مال کا خرچ کرنا ہے. حاصل یہ کہ میرا ذکر زبان سے کر لینے سے جیسا کہ نماز میں ہوتا ہے دل میں محبت ہونا ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ کچھ مال بھی دینا چاہیے، اور زکات وہی دے گا جس کے دل میں خلوص اور محبت ہو، کیونکہ دنیا میں کوئی حاکم تو زکات طلب کرنے والا ہے نہیں جس کے دباؤ سے دینی پڑتی ہو، خود ہی اپنی محبت اور خلوص سے دی جاتی ہے. اور اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ اسلامی بادشاہوں کے زمانے میں تو زکات وصول کرنے کے لیے وہ مال مقرر تھے، وہ بزیادتی وصول کرتے ہوں گے، پھر اس میں خلوص کہاں رہا؟ تو جواب یہ ہے کہ وہ مال صرف جانوروں کی زکات لینے کے لیے تھے، اور سونا چاندی خود مالکوں کے اختیار میں تھے، اور جانوروں کے لیے بھی ان مالوں کا مقرر ہونا زبردستی مال وصول کرنے کی غرض سے نہ تھا، بلکہ اس خیال سے تھا کہ زکات کا مال سہولت سے مستحق لوگوں کو مل جائے، اور زکات دینے والوں کو مال کے تقسیم کرنے میں دقت نہ ہو، اور تجارت کے مالوں میں بھی زکات وصول کرنے والے کی طرف سے کچھ زبردستی نہ تھی، بلکہ پوچھا جاتا تھا کہ اس مال پر ایک سال پورا گزرا یا نہیں، اگر کسی نے کہا کہ نہیں گزرا تو چھوڑ دیا، اور اگر کسی نے کہا کہ ہم نے خود دے دی تب بھی چھوڑ دیا. دوسری دلیل اس دعوے کی کہ مسجدوں کی آبادی خدا کے ذکر سے ہے اور مسجد ذکر ہی کے لیے بنائی گئی ہے، یہ آیت اس کا ترجمہ ہے کہ ایسے گھروں میں یعنی مسجدوں میں جن کی نسبت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کا ادب کیا جائے، ان میں خدا تعالیٰ کا نام لیا جائے، بس ان کی آبادی اسی سے ہے. وعن ثوبان رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الآكلة إلى قطعتها. فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ؟ قال بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المحابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قال قائل يا رسول الله وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کفر اور ضلالت کے گروہ قریب ہیں کہ ان کے بعض آدمی بعض کو تم سے لڑنے اور تمہاری شان و شوکت کو مٹانے کے لیے بلائیں گے، جس طرح کہ ایک کھانا کھانے والی جماعت جمع ہوتی ہے اور اس کے بعد بعض کو کھانے کی طرف بلاتے ہیں. یہ سن کر صحابہ میں سے کسی نے پوچھا، کیا وہ لوگ اس لیے ہم پر غلبہ حاصل کر لیں گے کہ ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اس زمانے میں بڑی تعداد میں ہوگے، لیکن ایسے جیسے نالوں کے کنارے پانی کے جھاگ ہوتے ہیں، یعنی تم نے قوت اور شجاعت نہ ہوگی، اس لیے نہایت ضعیف اور کمزور ہوگے. تمہارا روب اور تمہاری حیبت دشمنوں کے دل سے نکل جائے گی، اور تمہارے دلوں میں ضعف اور سستی پیدا ہو جائے گی. کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہن کیا چیز ہے، یعنی اس کے پیدا ہونے کا سبب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی محبت اور موت سے بیزاری اور نفرت. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں اہل کفر سے اسلام کا روب جاتا رہا، اور اہل کفر جنگ پر غالب آ رہے ہیں، تو یہ بالکل سامنے آ گیا کھل کر. بالکل یہی صورتحال ہے کہ عربوں مسلمان ہیں لیکن کافروں کے مصیبت لوگ یہ جماعت کی شکل میں مسلمانوں پر اس قدر وحشیانہ ظلم کر رہے ہیں، اور جو بالکل ہی یعنی انسانیت کا اس سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. انسانیت بھی تو کوئی چیز ہے. اگر ہمارے مقدس مقام مسجد اقصیٰ پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے, غاصب ہو گئے ہیں, غصب کیا ہے اس جگہ کو اور وہاں کے رہنے والوں کو بیدر کیا ہے, اور اس کے علاوہ اب اس کو زمین پر بھی جو ہے وہ غالب آ گئے ہیں, اس کو غصب کیا, اور پھر نہ صرف یہ بلکہ وہاں کے رہنے والوں کو, نہتے شہریوں کو اور بوڑھوں کو, بچوں کو اور عورتوں کو وحشیانہ طریقے پر جو ہے وہ اس کو شہید کر رہے ہیں, جو انتہائی انسانیت سوز جس کی مثال نہیں ملتی. یہی انسانیت کے علم بردار تھے, یہی بھیڑیوں سے بھی بدتر بنے ہوئے ہیں. تو یاد یہی صورت حال ہے. تو فرمایا کہ اس کا راز یہی ہے کہ امت مسلمہ کے دلوں میں دنیا کی محبت اور موت سے نفرت پیدا ہو گئی ہے. اس وجہ سے جہاد کی اصلی روح پیدا نہیں ہوتی. اور اسلامی ملک سے نام کا تو اسلامی ہے, لیکن اکثریت اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی میں مبتلا ہے. بے پردگی, بے حیائی, سنیما, میچ کلب, ٹیلی ویژن اور پوری زندگی سنت نبوی سے دور اور اہل مغرب کی عیاشی کے خطوط پر ماحول گردش ہے, ماحول گردش ہلاکت ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری ہدایت کے لیے اسباب پیدا فرمائے. آمین. دو باتیں بہت ضروری ہیں ایسے حالات میں. اہل اللہ کی صحبت کو زیادہ سے زیادہ اختیار کیا جائے اور اس میں خدا تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت ہو. سنتوں کا خوب استعمال کیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کا خوب استعمال کیا جائے اور اپنے اعمال کی درستگی کی فکر کی جائے, تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر امت کا بیڑا اس مصیبت سے, طوفان مصیبت سے نکل جائے گا. حضرت والا رحمہ اللہ کا ہمارے شعر بھی ہے, مومن جو صدا نقش کفے پائے نبی ہو, وہ زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ, کر سنت نبوی کی کرے پیروی امت, طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, سچی توبہ کریں اور سنتوں کا خوب اہتمام کریں. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں چند اہم تعلیمات دینیہ, جس نے کہنا مانا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا, اس نے کہنا مانا اللہ تعالی کا. وہ شخص ہماری جماعت سے خارج ہے جو ہمارے کم عمر پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑی عمر والے کی عزت نہ کرے اور نیک کام کرنے کی نصیحت نہ کرے اور برے کام سے منع نہ کرے. وہ شخص ملعون ہے جو کسی مسلمان بھائی کو مالی یا جانی نقصان پہنچائے یا فریب کرے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, دنیا میں اس طرح رہو جیسے مسافر رہتا ہے, یعنی کہ یہاں کے ایسے عشرت کی زیادہ فکر نہیں کرنی چاہیے, بلکہ زیادہ فکر جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی کرنا چاہیے. جس طرح مسافر کسی ٹرین اسٹیشن پر ٹرین رکتی ہے تھوڑی دیر کے لیے, وہ اس اسٹیشن پر جو ہے وہ زیادہ توجہ نہیں دیتا اور زیادہ دل نہیں لگاتا اور نہ ہی وہاں کوئی اپنا آرام گاہ بناتا ہے, تو اسی طرح سے دنیا کو بھی ایک ٹرانزٹ اسٹیشن سمجھنا چاہیے. تھوڑی دیر کے لیے ہمیں آئے اور پھر ہمیں اپنے وطن, اصلی وطن جانا ہے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ مسافر کی طرح رہو, دنیا میں اس طرح رہو جیسے مسافر رہتا ہے. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں. نشر الدین کی ذکر نبی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صادقین میں آپ کے فضائل ظاہر ہونے کے متعلق سورہ آراب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, ایسے لوگ جو کہ پیروی کرتے ہیں رسول نبی امی کی, جن کا ذکر اس طرح لکھا ہوا پاتے ہیں, کہ تورات میں اور انجیل میں کہ ان لوگوں کو نیک کام بتلا دیں گے اور بری بات سے منع کریں گے اور ستھری چیزوں کو ان کے واسطے حلال کریں گے اور گندی چیزوں کو حرام کر دیں گے اور جو احکام بہت سخت اور گراں تھے ان کو موقوف کر دیں گے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم برحمته.